الرحيم. ساتھی میں بقیت اللہ اسلامی انسٹیٹیوٹ آپ کو اس سیمینار کے تیسرے روز اس سیمینار حال میں خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت گرامی، آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ سیمینار کی فادیت معاشرے میں یقینی ہے، اور یہاں پر جو بحث کو چھیڑا جاتا ہے اس میں مدلل باتیں ہوتی ہیں اور اس کے ریفرنسز بھی موجود ہوتے ہیں. آپ حضرات وہ چیزوں میں محسوس کرتے ہوں گے جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں. تو آج پتہ چلوں کہ جو چیز ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نئی ہوتی ہے، جبکہ وہ قدیم ہوتی ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس سے آشنا نہیں ہوتے، لہذا جب بھی ہم ان بحثوں کو سنیں تو تحمل کے ساتھ سنیں اور سوچیں کہ آیا ہماری پچھلی زندگی کس طرح گزری اور ہمیں آگے کس طرح زندگی گزارنی ہے. اسی اعتماد کے ساتھ میں وجہت الاسلام والمسلمین اعلیٰ سید مرتضیٰ آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم تشریف لائیں اور تیسرے روز کا آغاز کریں. آپ حضرات بابا سے بلند درود پڑھتے رہیں، ان کا استقبال کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران، ہم پہلے دو دنوں کی گفتگو کا خلاصہ آج کریں گے اور اس کے بعد آج کی جو گفتگو ہے وہ شروع کریں گے. ایک دو کل کی گفتگو سے پیدا ہونے والے مغالطے الفہمی اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے پہلے دو دنوں میں یہ عرض کیا کہ کائنات کی وسعتوں میں انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ اپنا بھی مالک نہیں ہے کہ اپنے اوپر قانون اپنا لاگو کر سکے، تو دوسروں پر اس سے کوئی ولایت نہیں. یہ حق کی حاکمیت خداوند عالم کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ جسے یہ حق دے، جسے یہ ولایت دے، اسی کے ساتھ مخصوص ہے. اور جتنا جن حدود و قیود کے ساتھ دے، انہیں حدود و قیود کے ساتھ ہی یہ ولایت رہے گی. اور یہ بھی ہم نے کل عرض کیا کہ اسلامی ریاست عملی طور پر اس کے نمونے دنیا میں موجود تھے، انبیاء کی حکومتیں بھی تھیں، ختم الرسل کی حکومت بھی تھی، جناب امیر علیہ السلام کی حکومت اور بعض لحاظ سے خلفائے راشدین کی حکومت کو بھی اسلامی حکومت کہا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ جو ہم نے بات کی، جس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوں اور جس کا ہم چاہ رہے ہیں کہ ازالہ آج ہو جائے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ فقیہ کو، مجتہد کو ولایت حاصل ہے کہ وہ مال امام لے. صرف فقیہ کو ہی نہیں، آج اس کی ذرا اور وضاحت کریں، ان کے نمائندگان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ مال امام جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے وہ لیں اور وہ مرکز میں پہنچائیں اور ان کی اجازت سے خرچ بھی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک وضاحت کی تھی کہ جب اسلامی حکومت قائم نہ ہو پھر تو 150 کی بجائے 1500 بھی ہوں اللہ کرے مراجع اس حیثیت کے، ویسے اس اعتبار سے اچھا نہیں ہے کہ 1500 کے تشدد کا شکار ہو، تفرقہ ہو، اس اعتبار سے تو اللہ کرے ایک ہی ہو، لیکن اس اعتبار سے کہ ہزاروں افراد اجتہاد کے مقام پر فائز ہو، مقام اجتہاد کو حاصل کریں، اس اعتبار سے ہزاروں لاکھوں بھی ہوں تو اس میں کوئی اشکال نہیں بلکہ فخر کی بات ہے. ہم نے عرض کیا کہ جب حکومت اسلامی قائم نہ ہو تو پھر فقہا کا مختلف جگہوں سے مختلف فقہا کا مال امام کو مال خدا اور رسول کو اکٹھا کرنے میں کوئی اشکال نہیں, اور یہ وہ حق رکھتے ہیں, یہ ولایت رکھتے ہیں. لیکن جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اصل حق جو ہے وہ اسلامی حکومت کے سربراہ کا, جسے ہم نے رہبر کا, ہو سکتا ہے بعض اوقات اس کو خلیفہ کہا جاتا ہو, کبھی اس کو امام کہا جاتا ہو, کبھی اس کو امیر المومنین کہیں, ہر زمانے میں مختلف القاب دیے گئے. اس وقت جو ہمارے پاس ادلہ ہیں اس کے مطابق اصل حق کسی کا ہے کہ انہی کے پاس مال امام کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہاں ان کی خاموشی, ان کی اجازت یہ دوسروں کے لیے جواز کا مقام پیدا کرتی ہے اور جائز ہے. ہم نے کل اشارہ بھی کیا تھا کہ خود ایران میں بھی ایسا ہو رہا اور باقی جگہوں پر بھی ہے کہ آغا کی طرف سے کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی گئی. یہ ضرور ہے کہ ہمارے خیال میں اگر حکومت اسلامی کا سربراہ, خاص کر اس خطے میں کہ جہاں حکومت اسلامی قائم ہے, یہ کہہ دے کہ کسی کو حق نہیں ہے تو پھر کسی کو حق حاصل نہیں ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو عالمی کیوں نہ سمجھے. یہ بات طے شدہ ہے ہمارے نزدیک. لیکن اگر اس کی طرف سے رکاوٹ اور ممانعت نہ ہو تو چاہے وہ مقام کہ جہاں پر اس کی حکومت قائم ہے یا وہ جگہ کہ جو اس کے قلمرو سے باہر ہے, دونوں جگہ پر نہ صرف یہ کہ مجتہد عالم یا غیر عالم کو اجازت ہے بلکہ ان کے نمائندگان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مال امام کو اکٹھا کرے. بعض افراد یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو کل بات کی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ یہ جو باقی مجتہدین مال اکٹھا کر رہے ہیں, خبز کا مال اکٹھا کر رہے ہیں یا باقی مال اکٹھا کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, ہم نے یہ کہا کہ یہ شرن جائز نہیں ہے. یعنی موجودہ صورت میں جو ہو رہا ہے, بلکہ ہم نے کل وضاحت کی تھی اور الگ بھی جو سوال ہوا تھا ہم نے بتایا تھا کہ اس میں عدم جواز کا کوئی مقام نہیں ہے, کیونکہ ان کی طرف سے, رہبر کی طرف سے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے جو صورت بتائی تھی وہ ہمارے خیال میں آئیڈیل صورت تھی اسلامی حکومت کی, کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے اور وہ واقعاً حکومت آئیڈیل حکومت ہوگی اور اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. یہاں پر ایک مختصر سی تنبیہ کہیے, یاد دہانی کہیے, تذکر کہیے, کوئی بھی لفظ کہیے, جو مفہوم میں ادا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خداوند عالم نے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کو کہاں خرچ کیا, کس طرح سے اس کو تم نے لگایا. تو برادران جب یہ ہاتھ نعمت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, چار ٹکے پیسے دولت جب یہ نعمت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, جب گھر اور زندگی وقت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اولاد اور اس کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو اس نعمت عظمیٰ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ سالہ سال تک انتظار رہی مومنین کو, اللہ کے نیک بندوں کو, کہ کسی صورت میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے, کہ جو واقعہ میں اسلامی حکومت ہو, کہ جس کی زمام وہ فقہا کے آدمی ہو, کیونکہ معصومین نے ہی فرمایا ہے, کیونکہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء وارث انبیاء ہیں. معصومین نے فرمایا ہے کہ الفقہا حکام الناس, کہ فقہا لوگوں پر حاکم ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ الفقہا حکام الصلاطین, اگر کسی کے پاس بادشاہ آ بھی جائے اور وہ فقیہ نہ ہو تو پھر بھی فقہا کو حق کے ولایت حاصل ہے, ان کا بھی بادشاہ, ان کا بھی حاکم فقیہ ہوا کرتا. تو جب یہ معصومین کے فرامین ہیں اور یہ رسول اللہ کی ہدایات موجود ہیں, اور آپ کو معلوم ہے یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا حکومت کی ضرورت نہیں ہے. جناب امیر علیہ السلام نے کہا یہ کیا جھگڑا ہو رہا تھا صحیفہ میں, حکومت تو تھی صرف اور صرف رسول کے زمانے میں, اب تو حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر تو کسی صحابی نے بات نہیں کی, اس پر تو اہل بیت کے کسی فرد نے بات نہیں کی. یہ تو سمجھتے ہیں کہ حکومت اسلامی کا قیام ضروری ہے. صرف کس میں فرق ہے, حاکم کیسا ہو, حاکم کون ہو, اس میں اختلاف, اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ حکومت کی ضرورت نہیں ہے. برادران, میں صرف اتنی یاد دہانی کرواؤں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہم نکل جائیں, مال و دولت کا ہم حساب دے لیں, وقت کا حساب دے سکیں. اس نعمت عظمیٰ, اس بڑی نعمت کے آج کل کے زمانے میں اس سے بڑی نعمت کا گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو, ایک فقیہ عادل اس کا سربراہ ہو, اور سینکڑوں فقہا شیعہ عادل فقہا. یہ صرف اسلامی, کس کی بات کر رہا ہوں, یہ جو میں بار بار نام لے رہا ہوں فقہا شیعہ فقہا, اسلامی حکومت ان حدود کو بھی نہیں مانتی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ قائم اس انداز سے ہوئی ہے. برادران, دو ہی صورتیں ہیں, یا تو سیدھی سیدھی بات کی جائے اور کہا جائے کہ یہ سب کے سب فساق ہیں, فاسق ہیں, یہ حکومتی کارندے ہیں, فلاں بھی ٹھیک نہیں, فلاں بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, سوائے ہمارے فلاں مجدد کے سب کے سب غلط ہیں. یا تو یہ بات, یا تو اس کا قائل ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے کہ فقہا کی ایک تعداد ایسی موجود ہے, سینکڑوں فقہا جن کی پشت پناہی ہے, گویا فقہا ہی کی حکومت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی برکات کتنی ہیں, حیرت ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ غیر مسلموں نے کہا کہ یہ واقع انسانی انقلاب ہے, کافروں نے کہا کہ اس کے فوائد پوری بشریت کے لیے ہیں, پوری انسانیت کے لیے ہیں, اور واقع ایسا ہے, ہمدن بھی ایسا ہی ہوا. آج صرف مسلمانوں کا نہیں, آج دیکھیے کتنی مذہبی تحریکیں اس کے بعد انہوں نے جنم لیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس اپنی مذہبی تحریکوں کو مضبوط کیا. ہر جگہ یہ شعور پیدا ہوا اس حکومت کے بعد, ظلم نہیں ہے اپنی یہ کہیں کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. تو کہا میں کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی حقیقی معنی میں فقیہ ہو اور اس نے یہ بات کی ہو, وہ کوئی بھی ہو, یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس فاسق کے ضرورت ہمیں معلوم نہیں. کوئی فقیہ عادل جس نے یہ کہا ہو کہ یہ فاسقوں کی حکومت ہے, اس میں جو جو قوانین لاگو ہیں اسے اسلامی قوانین نہیں کہہ سکتے. جو حدود جاری ہو رہی ہیں یہ اسلامی حدود نہیں ہیں. ہمارے خیال میں کوئی بھی عادل فقیہ ایسا نہیں ہے. جب یہ ساری باتیں درست ہیں تو ہمیں نظر ثانی کرنا ہے اپنے روش پر, اپنی روش پر, اپنے رویے پر. اپنا جو ہمارا وظیفہ شرعی بنتا ہے اس پر برادران, عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جہاد کیا ہے وہ بہت ہی عظیم جہاد ہے, اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اتنا عظیم جہاد ہے کہ فخر سے کہتے ہیں کہ جو جیسے مجھے ساتھی ملے ہیں میرے بابا کو بھی نہیں ملے, بھائی کو بھی نہیں ملے, نانا کو بھی نہیں ملے. واقعی بڑا عظیم جہاد ہے. لیکن اس کے باوجود بعض جہاد ایسی ہیں کہ ان کے لیے جہاد کرنا آسان تھا لیکن جناب امیر علیہ السلام کے لیے جہاد کرنا مشکل تھا, امام حسن کے لیے جہاد کرنا مشکل تھا. کیجیت سے ان کے سامنے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا ظاہر بظاہر معلوم تھا کہ یہ بھی شرابی ہے, معلوم تھا کہ اس میں یہ خواستے ہیں, لیکن جناب امیر کو کن سے جنگ لڑنا پڑی؟ جناب امیر کو جنگ لڑنا پڑی زوجہ رسول سے. عملاً مشکل ہے, لوگ بیچارے پریشان تھے, صحابہ پریشان تھے کہ ایک طرف زوجہ رسول ہے, دوسری طرف خلیفہ بنا کر کیا کیا جائے. ایک طرف سابقون اولون کے مصداق موجود ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, دوسری طرف علی ہیں, کیا کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, شبہ کا شکار ہو گئے, ساتھ نہیں دیا. بڑے بڑے نیک صحابہ, واقعاً عادل صحابہ, کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں, لیکن تذبذب کا شکار ہو گئے کہ کیسے ساتھ نہیں. مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں, شبہ کہا ہوا کہ وہ پہچان نہ سکے کہ آج کا امام وقت کون ہے اور اس کے اختیارات کتنے ہیں, اس بات کو نہ سمجھ سکے, دھوکہ کھا گئے. اور بہت سے لوگ ساتھ نہ دے سکے. برادران, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس زمانے کی طرح دھوکہ کھا رہے ہیں, شائبے کا شکار ہو رہے ہیں, شک کا شکار ہو رہے ہیں. اور عقل مند جو عاقل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کیفیت سے باہر نکلے. تین ہی تو کیفیات ہیں جو میں نے پہلے دو کہی ہیں, اب تین میں بیان کروں گا. ایک یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ حکومت برحق, ایک یہ صورت. دوسری یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ حکومت باطل ہے. تیسری یہ تذبذب کا شکار ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, شک ہے, پتہ نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. وہی کیفیت کو جو بات صحابہ کو ہو گئی تھی. برادران, اگر کسی کو یقین ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, ہم یہ کہیں گے کہ وہ پھر بھی تذبذب سے باہر نکلے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. اگر دلیل ہو تو ہم سننا چاہتے ہیں, اتمام حجت ہم پر بھی آپ کریں. اگر نہیں ہے کہ نہیں ہے تو پھر دو صورتیں رہ گئی. ایک یہ ہے کہ حکومت حق ہے لیکن کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں, کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, بعض خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں. کب کہا ہے خود رہبر نے؟ کب کہا ہے خود رہبر نے؟ فرمایا ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے, ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ مکمل اسلامی نظام کا نفاذ کریں,
لیکن بعض یاد پہ ابھی کمزوریاں ہیں, نہیں کر پائے, خود ان کا اپنا فرمان ہے. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں پر کمزوریاں ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دور کریں اور ابھی بھی موجود ہیں, تو یہ بھی ایک دیانت کی کا حصہ ہے, یہ بھی ایک امین ہونے کا حصہ ہے. کیا تو یہ ہے کہ حکومت برحق ہے, رہبر برحق ہے, لیکن بعض کوتاہیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی. تیسری جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ تیسری یہ کیفیت ہے کہ تذبذب کا شکار, ساتھ دیں نہ دیں, حمایت کریں نہ کریں. برادران آج میرا خطاب جو ہے ان برادران سے کہ جو تذبذب کا شکار ہے, مجھے میرا گمان نہیں ہے کہ کم از کم حال میں بیٹھنے والے افراد میں سے کوئی ایسا فرد ہوگا کہ جس کا خیال ہو کہ یہ حکومت باطل ہے, حکومت جور ہے, حکومت ظلم ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا حال میں بیٹھا ہو. البتہ ہماری بات بھی سربھال والوں سے نہیں ہے, کیونکہ جو یہاں افراد بیٹھے ہیں اس قسم کے افراد باہر بھی موجود ہیں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو چاہیے کہ یہاں پر اگر دور کرنا چاہے اپنا شبہ دور کرے, یہاں بیٹھ کے دور کرنا چاہے یہاں بیٹھ کے دور کرے. کم از کم ہم قیامت کے دن جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہم اطمینان میں حجت کر سکیں گے کہ پروردگارا ہم نے یہ پیغام سنایا تھا, ہم نے یہ کہا تھا اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے, اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کہ اگر کسی کو کوئی شبہ آئے تو وہ ضرور بات کرے. وہ افراد کہ جو تذبذب کا شکار ہے کہ حکومت برحق ہے یا نہیں ہے, ان کے لیے یہ چاہیے کہ اس تذبذب سے نکل آئے. چاہے تو وہ ان افراد کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ جن کا خیال ہے کہ حکومت جور ہے, یا ادھر آ جائیں کہ جن کا خیال ہے کہ حکومت برحق ہے. اور جو جو سوال ذہن میں ابھرتے ہیں وہ ضرور کیے جائیں. آج میں جس جس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جیت ہے کہ اسلامی سربراہ کے کام کیا ہے اور اس کو یہ ولایت کہاں سے ملی. کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, اچھی عام طور پر میں عربی کو بہت کم استعمال کرتا ہوں اور انگلش کو بھی بہت کم استعمال کرتا ہوں اور جان بوجھ کے کرتا ہوں, خالص اردو میں بات کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی کو بھی جو یہ مقام پہنچا ہے یہ خدا کا دیا ہوا. اگر قرآن نے یہ کہا کہ نبی مومنوں سے زیادہ حق رکھتا ہے ان کی جانوں پر, تو یہ بھی اللہ ہی نے حق دیا ہے. اگر اللہ نہ حق دے یہ تو ان کو یہ اختیار نہیں ہے. اب جو اگلی باتیں ہم نے کی تھی کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے, فقہا حکام ہیں لوگوں کے, فقہا حاکم ہیں سلاطین کے. یہ ہم نے تین حدیثیں اور ایک آیت کا ہم نے حوالہ دیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت اور ہم شامل کرتے ہیں کہ اے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. برادران جی بھی ذرا سخت بات ہے, آپ نے ذرا حوصلے سے اور توجہ سے سنی ہے. ہم ایک کلی اصول بتائیں گے اور پھر اس کو یہاں پر منطبق کریں گے. کلی اصول یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ فلاں آیت کا مصداق فلاں شخصیت ہے, فلاں آیت کا مصداق مصادیق فلاں فلاں ہے. یہ روایات میں آیا ہے, یاد رکھیے گا, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف وہی افراد ہیں سوائے چند مقامات کے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے پہلے مصداق یہی ہیں جن کے بارے میں آیا ہے. فرض کیجئے قرآن میں یہ آیا ہے کہ اولی الامر سے مراد, قرآن میں یہ آیا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو, اور حدیث بھی یہ آیا کہ اولی الامر سے مراد آئمہ برحق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مصداق اول, مصداق اظہر, سب سے پہلے مصداق آئمہ ہی ہیں, کوئی شک شبہ نہیں, اور وہی اولی الامر ہے. لیکن اس کے بعد جو شخص بھی عادل ہے, فقیر ہے اور قوت نافذہ بھی رکھتا ہے, اپنے زمانے میں وہ اولی الامر ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی آیات کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں اللہ کی رضا کی خاطر, کوئی شک نہیں کہ پہلے مصداق آئمہ ہے, کوئی شک شبہ نہیں. لیکن جو بھی اپنی جان لڑا دے اسلام کی خاطر حقیقی معنوں میں, وہ مصداق اول اور مصداق اظہر وہی ہیں, اہل بیت ہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے وہی کام کر دے, تو ان کی اتباع میں یہ بھی اس ایسے مصداق بنتے ہیں. اور میں مثال دوں, قرآن نے بڑی وضاحت سے کہا, ہم نے کل بات کی تھی کہ رسول نے جب انقلاب برپا کیا تھا, اسلامی حکومت کا آغاز اور بنیاد رکھی تھی, تو کہا تھا کہ انصار مہاجرین کو اپنی دولت بھی دے دیں, اپنے گھر بھی دے دیں, حتیٰ کہ اپنی بیویاں بھی دے دیں, اور انہوں نے یہ کام کیا بھی تھا. اس کے لیے قرآن نے بہت خوبصورت تعریف کی. کیا تعریف کی؟ انصار کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مہاجرین کو اپنے نفسوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ان کی بڑھ کر مدد کرتے ہیں, چاہے ان کو خود نقصان ہی کیوں نہ ہو. قرآن نے یہ تعریف کی, انصار کی یہ تعریف کی قرآن نے, کہ یہ اپنے آپ سے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں. میں نے اشارہ بھی کیا کہ اگر دو چار پائیاں ہیں, بڑی آسان سی مثال دی تھی, دو چار پائیاں ہیں اور کیفیت ایک جیسی نہیں ہے, تو اچھی والی بھائی کو دے دی اور کم تر والی خود رکھ لی. ضرورت ہے اپنے آپ کو بھی, لیکن ان کو دے دیا, تو قرآن نے اس کی شہادت دی ہے. اب اس کا کوئی شک نہیں کہ یہ آیات کس کے لیے ہیں, مصداق اظہر ان کے پہلے مصداق انصاری, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد رہتی دنیا تک قرآن ہے, جو بھی یہ کام کر دے گا آئندہ آنے والی نسلوں میں سے, کہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے دے گا, اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا, تنگی میں رہ جائے گا, اسلام کو بھی قبول کیا ہوگا کہ مانو میں, وہ اس آیت کا مصداق ٹھہرے. جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ علماء ہی نے کہا, ہم اپنی طالب علمی میں یہ بات کر رہے ہیں اور علماء ہی نے یہ نقل کیا. برادران, ہم نے کہا اس آیت کو بھی شامل کر لیجیے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت, کہ جس کا مصداق اظہر آئمہ ہے, اور اس کے بعد ہر وہ فقیہ عادل جو اسلامی حکومت قائم کر دے اس کی اطاعت بھی واجب ہے قرآن کی آیت کے ذریعے. گویا ان کو جو یہ ولایت مل رہی ہے, یہ کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے. خداوند عالم نے ہی اپنے احکامات یہ قیامت تک کے لیے رکھے ہیں, یہ 260 ہجری تک کے لیے نہیں رکھے, یہ اپنے احکامات قیامت تک کے لیے رکھے ہیں. اب میں آپ کو تو کہا کہ جو اصل کام ہیں, جو ان کی ذمہ داریاں ہیں, کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا, آج ذرا بڑھ کے اشارہ کریں گے. اصل کام کیا ہے؟ تزکیہ ہے نفس اور حکمت کی تعلیم, اصل کام یہ قرآن نے بتایا ہے. اس سے بڑھ کر آپ آگے ذرا دیکھیے, یہ جو میں کہتا تھوڑی سی سخت بات بھی ہے, وہ توجہ کیجئے گا کہ آیا رسول اللہ صرف اور صرف مسئلے بتاتے تھے؟ یہ وارث انبیاء ہیں علماء فقہا. حضور اکرم کرسی پر بیٹھ کے مسئلے بتایا کرتے تھے, صرف اور صرف یہی کام تھا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے, روزہ ایسے رکھنا ہے, حج ایسے کرنی ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. شکیات نماز یوں ہیں, بیٹھ گئے انہوں نے ایک گھنٹہ درس دیا, یہ کر کے بس. چور اگر ہو تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے, صرف مسئلہ بتا دیا. اگر کوئی ظلم کرتا ہے مسئلہ بتا دیا کہ اس کا ہاتھ روکنا ہے, خود بیٹھے, صرف بتانا ہے مسئلہ, کرنا کچھ نہیں ہے. اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, یہ بڑا اہم باب ہے, فقہ کا باب ہے, بڑی اہم بات ہے. اسلامی حکومت کا قیام ہر مسلمان کو فرض ہے, اسے کوشش کرنی چاہیے. مسئلہ بتا کے رسول اللہ بیٹھ گئے, اب بیٹھو آرام سے. آیا ایسا ہوا؟ جو فقیہ ایسا کام کرتا ہے کہ صرف مسئلہ بتاتا, آیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وارث انبیاء؟ کیونکہ رسول کا تو یہ کام نہیں تھا کہ صرف مسئلہ بتا کے بیٹھ گیا. صرف مسئلہ بتا رہے ہیں. اسلامی دستور اس طرح ہوتا ہے, حاکم کی یہ شرائط ہیں, محکوم کی یہ شرائط ہیں, حاکم محکوم پر یہ حق رکھتا ہے, محکوم حاکم پر یہ حق رکھتا ہے. اور پھر کہا تھوڑی ریسٹ کر لیں, ایک گھنٹہ درد دیا ہے, اب میں لیٹ جاتا ہوں, سادہ کرام مجھے دبائیں. یہ تھا طریقہ رسول کا, یہ طریقہ تھا حضرت ابراہیم کا, یہ طریقہ تھا حضرت موسیٰ کا. کہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد ہو جانا چاہیے, بس ٹھیک, مسئلہ بتانا ہے ہمیں, اس کے بعد ہم خاموش رہیں. کسی پہ ظلم ہوتا ہے, ہمیں کیا, ہم تھوڑی کچھ کر سکتے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو مال امام اکٹھا کر سکتے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. برادران توجہ کیجئے, اگر یہ طرز ہے رسول کا بھی, یہ طریقہ ہے آئمہ کا بھی, پھر تو ایسے علماء وارث انبیاء ہیں, کوئی شک نہیں. ایسے فقہا حکام الناس ہیں, ایسے فقہا حکام السلاطین, پھر تو ایسا ہی ہے. کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ انبیاء نے, اولیاء نے, آئمہ نے یہ کام کیا ہو؟ برادران اس کام کے کرنے سے کون جیل میں ڈالتا ہے؟ میں مسئلہ بتاتا ہوں, صرف اور صرف, کوئی کام نہیں میرا. اس طرح نماز پڑھو, یوں روزہ رکھو, حکام کو کیا پریشانی ہے؟ میں سارا دن مسئلے بتاتا ہوں. کیا پریشانی تھی قریش کو جو پتھر برساتے تھے حضور پر؟ صرف حضور مسئلے بتاتے تھے کہ مسئلہ بتا دیا اور آرام سے بیٹھ گیا. معصومین جو قید و بند کی صورتیں انہوں نے برداشت کی ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسئلے بتاتے تھے, ایک گھنٹہ ہر روز درس فقہ دیا کرتے تھے. برادران سب کا وجدان گواہی دے گا کہ تاریخ اس بات کی شہادت نہیں دے گی. کوئی اور مسائل تھے, کچھ اور ڈر تھا ان کو, اس سے کوئی ڈر نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ ایک گھنٹہ ہر روز, دو گھنٹے, چار گھنٹے یہ درس دیتے ہیں, مسئلے بتاتے ہیں. برادران اس لیے شہادت پیش کی امام مظلوم نے؟ نہیں, تو ایسا تو نہیں ہے. ان کے وارث کون ہو سکتے ہیں؟ ان کا وارث وہی ہو سکتا ہے کہ جو یہی کام تھے جو انہوں نے کیے. انہوں نے کیا کام کیے تھے ذرا توجہ کیجیے گا. انہوں نے, میرے الفاظ ہیں, مفہوم وہی ہے جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے پہلے کہا لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, سب معبودوں پر تبرع ہے ہماری طرف سے. پھر کہا الا اللہ. اگر صرف رسول اکرم جی انبیاء یہ کہتے اللہ کی عبادت کرو, کوئی کفار کو پریشانی نہ ہوتی. کیوں؟ اتنے بتوں کی جب پوجا ہو رہی ہے, ایک دن دیکھیے اللہ کی بھی پوجا کرو,
جاؤ ایک بنا لو اپنا عبادت خانہ اور اس میں دن بھر اللہ کی عبادت کرو, ان کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. اگر انبیاء یہ کہتے کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کفار کو. اسلام کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام کا آغاز یہ ہوتا ہے لا الہ, سب سے پہلے کہنا ہے کسی قسم کا کوئی معبود نہیں, نہ تو تمہارا نفس معبود ہے, نہ تمہارا مال معبود ہے, نہ تمہاری جان معبود ہے, نہ تمہاری غرض معبود ہے, اور نہ ہی پتھر کا کوئی معبود ہے, نہ لکڑی کا کوئی معبود ہے, اور نہ ہی کوئی دریا معبود ہے, نہ ہی کوئی درخت معبود ہے. صرف اللہ ہے جو عبادت کے لائق. اس کا مطلب ہے پہلے دوسروں کی نفی کرنی پڑتی ہے, تکلیف یہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ آغاز اسلام کا, بنیاد ہے یہ دین کی. برادران جب یہ کہا جاتا ہے اس کا دوسرا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بھی غیر خدا کو معبود جانتا ہے وہ احمق ہے, وہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے. اب تکلیف ہوگی کفار سے, آئیں گے ابو طالب کے در پہ کہ روکو اپنے بھتیجے کو. اگر یہ کہتا ہوتا اللہ کی عبادت کر لو ہمیں پریشانی نہ ہوتی, یہ تو ہماروں کو برا بھلا کہتا. روکو اس کو, کیا چاہیے تمہیں؟ اپنے الفاظ میں کہوں, مال امام چاہیے, ڈھیر لگا دیتے ہیں مال امام کا. لڑکی چاہیے, خوبصورت ترین عرب کی عورت دیتے ہیں. بادشاہی چاہیے, ہم سب کا حاکم ہوا. کیا جواب ملتا ہے؟ نہیں, جب تک محمد کی جان میں جان ہے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو. یہ وہی کہتا رہے گا کہ جو اس کو اللہ کا پیغام ملا. نہ مال امام چاہیے, نہ لڑکی چاہیے, اور نہ ہی ہمیں حکومت چاہیے. برادران یہ ہے اسلام کی بنیاد, یہ ہے حقیقی رہبر. اور ہمیں یہ کہاں نظر آتا ہے؟ یہ ہمیں نظر آتا ہے جناب امیر کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے, اور آج کے مرد مجاہد میں بھی نظر آتا ہے. تعجب کی بات ہے واقعی, جب ہم نے پڑھا اور جب ہم ان کے منہ سے سنا, اور ہم نے حیرانگی کے ایک بلند مقام پر ہم جا پہنچے. تعجب ہے آج کا انسان ایسا ہو سکتا اس نے یہ کیا, اور وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوا. کیا فرماتے ہیں آج کے رہبر؟ کیا فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں رہبر بنوں گا. کیوں؟ خواہش نہیں پیدا ہوئی, تمنا نہیں پیدا ہوئی. اور کہا جب بات ہوئی, میرا نام لیا گیا, میں نے رد کیا, دلہ دی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, کسی اور کو بنا لیں. نہ دل میں تڑپ ہوئی, اور یہ بھی کہا کہ کسی اور کو بنا لیں. لیکن کب اطمینان ہوا؟ جب دعائیاں دی گئیں کہ آج کا جو رہبر, جو حقیقی رہبر تھا, ہمارا بھی تمہارا بھی, کہ جس کو ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو, اس نے دو اشخاص نے گواہی دی, کہا کہ ہمارے سامنے کہا ہے اسی خمینی بت شکن نے کہ یہ رہبری کی لیاقت رکھتا, اس کو رہبر ہونا چاہیے. برادران اس کی شناخت, ایک رہبر کی شناخت کیا ہے؟ کہ وہ دشمن کو بھی پہچانتا اور دوست کو بھی پہچانتا. یہ حقیقی رہبر ہوتا ہے. کام حقیقی رہبر کا یہی ہے, یہ ہے کہ وہ دوست کو بھی پہچانے اور دشمن کو بھی پہچانے. جس طرح سے اس رہبر نے دشمن کو پہچانا اور پہچانوایا, شاید کوئی بھی نہ پہچان سکے. اور اسی طرح سے اس طرح جس طرح انہوں نے دوستوں کو پہچانا, اس طرح سے شاید اور کوئی نہ جان سکے. برادران ایسوں کے بارے میں یہ سوچنا شاید یہ ٹھیک ہوں شاید ٹھیک نہ ہوں, تو علاج کی ضرورت ہے. تذبذب سے نکلنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. ہم اگر زیادہ اچھے لفظوں میں کہیں تو ان کے لیے کوئی چاہیے کہ جو ان کو تذبذب کی حالت سے نکال دے. برادران کیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے جو حقیقی رہبر ہیں, کوئی ایک بھی حقیقی رہبر, برادران توجہ سے سنیے گا, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, قرآن نے کہا ہے کوئی بھی ایسا نبی اور رسول نہیں ہے جس کا مذاق نہ اڑایا گیا, جس کی توہین نہ کی گئی ہو, جس رسول کو رسالت کے پہچانے کا آجر نہ ملا ہو دیوانہ کہہ کے روڑے مار کے پتھر مار کے. پر ہم دیکھتے ہیں وہ تو قرآن نے تذکرہ کر دیا اور ان کی تاریخیں تو بہت پرانی ہیں. جب قرآن نے کہہ دیا تو وہ سچ کہا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس رسالت کے بعد کوئی بھی معصوم, کوئی بھی ولی خدا چین سے گھر میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا. بتائیے پہلے حضرت علی علیہ السلام چین سے بیٹھے, ان کو بیٹھنے دیا گیا؟ دوبارہ میں کہتا ہوں, اگر وہ صرف مسئلے بتاتے رہتے, مسئلے بتانا ایک اہم کام ہے, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مسئلے نہیں بتانے چاہیے, احکامات بتانا ضروری کام ہے, لیکن صرف احکامات بتانا یہ نہ نبی کا کام ہے اور نہ ہی ولی اور بشیر کا, صرف مسئلے نہیں بتاتے. اگر صرف مسئلے بتاتے, کرتے کچھ نہ, عملاً کچھ نہ کرتے, تو پھر نہ جناب امیر کو ضربت لگتی, نہ امام حسن کو زہر ملتا, نہ امام حسین شہید ہوتے, نہ امام زین العابدین کو در بدر درباروں میں پھرایا جاتا, اور نہ ہی ہم کہیں گے زینب عذرا کی چادر لوٹتی. مسئلے بتانے کی سزا یہ نہیں ہے, کچھ اور انہوں نے بتایا ہے اور وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے. کیوں قید و بند میں اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں دنیا سے نہ اٹھتے؟ کیا وجہ ہے کہ اس زمانے کے باقی لوگوں کی عمریں بڑی ہیں اور امام محمد تقی علیہ السلام چھوٹی عمر میں اٹھ جاتے, 25 سال میں اٹھ جاتے, 27 سال میں اٹھ جاتے, 32 سال میں اٹھ جاتے, آخری ادوار کیا ہی, کیا وجہ ہے؟ آیا یہ وجہ ہے صرف مسئلہ بتاتے تھے, تاریخ بتاتے تھے اور قرآن سکھاتے تھے, یہ کس کام کی یہ سزا تھی؟ برادران ہم نے پہلے بھی عرض کیا, نہ تو تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے اور نہ کسی کا وجدان اس کی شہادت دیتا, مطلب اور تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر لاگو ہو رہا ہے اور جس کے بھی نقصان میں ہے ہمیں اس سے غرض نہیں, ہم نے اسی کی کوشش کرنی ہے, ہماری جان جائے تب, ہمارا مال جائے تب, ہم نے یہ کام کر کے دکھانا ہے. اسلامی حکومت کا نفاذ ہمارا ہدف ہے, اسلامی حکومت کا قیام ہمارا ہدف ہے. برادران اس سے پریشان ہوئے خلفاء, اس سے پریشان ہوئے عمرا, اس لیے اس اسلامی حکومت کا قیام, اسلامی حکومت اور اللہ کے احکام کا نفاذ اتنا اہم ہے کہ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ نماز اور روزہ سے بھی زیادہ واجب ہے, زیادہ اہمیت رکھتا. کیوں؟ کہ عدل اجتماعی, عدل فردی وہ اسی پر موقوف ہے. ظالم کو سزا کیسے ملے گی؟ مظلوم کا حق کیسے لے کے دیا جائے گا؟ جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو, جب تک کوئی رہبر صالح نہ ہو, تو یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو ایک دوسرا رخ بتانا چاہوں گا کہ حقیقی رہبر نے اس اسلام کے احکام کے نفاذ کے لیے کتنی قربانیاں دی. اب ایک شعبہ یہ ہم بیان کرنا چاہیں گے اس مختصر سے. برادران سمجھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کا مقام کیا ہے رہبریت؟ واقعی بہت بڑا مقام ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ رہبریت کو فخر ہونا چاہیے, کہ علی بھی رہبر ہے تو یہ بے جا نہیں ہے. رہبریت فخر کرے کہ میرا ایک فرد علی ہے. انہوں نے کیا قربانی کی؟ اسی اسلام کی خاطر, اس لیے اسلامی احکام کے نفاذ کی خاطر. برادران آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اسلامی برادران کا یہ خیال ہے اور بہت سے گروہوں کا یہ خیال ہے کہ خلافت حق تھا جناب علی کا. اس تحقیق کی خلافت کسے تھا؟ جناب علی کا. اب ذرا دیکھیے, حق اپنا ہے کہ کسی کے پاس ہے؟ برادران جو تعاون نہیں کر رہے, زیادہ سے زیادہ اسی مقام پر ہوں گے نا کہ ان کا حق ہے. توجہ کیجئے گا, زیادہ سے زیادہ یہی اعتراض کیا جا سکتا ہے نا کہ عالم وہ ہے ان کا حق ہے. حالانکہ ہم نے کہا جب تک قوت نفاذ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فقیہ ہے, عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے, اس سے بھی بڑا عالم ہے, لیکن وہ حاکم وقت نہیں ہے, وہ اولی الامر نہیں ہے. صرف علم تو نہ کافی ہے. اب زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہہ سکتے ہیں, وہ بھی اور ان کے ماننے والے بھی, کیا حق ان کا تھا؟ صحیح زیادہ تھا. اب ہم کہتے ہیں حق جناب امیر کا تھا. کوئی بھی بات پوچھی جائے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے, تم نے ہمارا چھین لیا, جاؤ, ہم کبھی تمہارا تعاون نہیں کریں گے. کل بھی میں نے بتایا تھا خلافت سالسہ کے بارے میں بتایا تھا کہ جہاں پر واقع برادران اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ بہت سی خرابیاں ہو گئی تھی, اس مقام پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اتنی حمایت کی, اتنی حمایت کی کہ خوف ہوا کہ کہیں گناہ کا شکار تو نہیں ہوتا. حسنین شریفین کو بھیج رہے ہیں کس کی خاطر؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی نظام باقی رہے. تعاون کی اگر آپ کو بتائی جائے, مقدار اور حد بتائی جائے, تو شاید بعض لوگوں کے لیے نہیں ہو, کہیں کہ ہیں یہ, ہاں یہ بھی ہوا. دو چار باتیں ضرور میں کہنا چاہوں گا, اور آج کی دنیا خزرا پیش نظر رکھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ کیا مقام ہے, کتنا عظیم انسان اور کتنا عظیم رہبر ہے. برادران جس کا اپنا حق ہو اس سے مشورہ لیا جا رہا ہے کہ کون لے رہا ہے. بہت سے لوگوں کے خیال میں وہ لے رہا ہے کہ جس نے آپ چھین لیا. فرض کریں یہی بات ٹھیک ہو, سب سے سخت تو یہی بات ہے نا, اس سے سخت تو کوئی بات نہیں کہ حق رسم کر لیا, یہ سب سے سخت بات ہے. گویا ہم کہیں کہ ایک گروہ کے مطابق غاصب پوچھ رہا ہے, کیا مشورہ لے رہا ہے؟ مشورہ لے رہا ہے کہ بتائیے
کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو پے در پے شکست ہو رہی ہے اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر ہم چلے جائیں تو یہ شکست ختم میں بدل سکتی ہے. لوگ مسلمان بڑی بڑے زوردار طریقے سے جنگ لڑیں گے. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا اس نے تو غصب کیا, اس نے تو میرا مال تھا جس نے قبضہ کر لیا, میں مشورہ دیتا ہوں, شاباش, بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا, جاؤ خلیفہ ثانی صاحب تشریف لے جائیے, بڑا اچھا مقام ہے, جائیے خود لڑیے, خود بھی شامل ہو جائیے تو جنگ فتح ہو جائے گی. لیکن وہ جو پاسدار ہے اقدار کا, وہ جو اسلامی حکومت کا نفاذ دیکھنا چاہتا ہے کسی بھی صورت میں ہو, صرف یہ اس کو اطمینان ہو اسلامی حکومت نافذ ہے, دوسرے کے ہاتھ میں ہے, وہ اس کے احکام پر پابندی ہو رہی ہے, کیا تھا کھا کے آپ نہ جائیے. میری بڑا اگر پڑھیے آپ کو احساس ہوگا دلیل کیا تھی کہ آپ جب چلے جائیں گے تو دشمن پورا زور لگا دے گا کہ آپ کو مار ڈالے, اور اگر آپ مارے گئے تو مسلمانوں کے پاس کوئی جگہ جائے پناہ نہیں ہے. توجہ کیجئے, خود موجود ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پھر مسلمانوں کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. کس لیے؟ توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے مجھ پر اتفاق نہ کریں جتنا ان پر اتفاق کر چکی ہے. ان کے ہاتھوں میں ہے تو مرکز مضبوط ہے, اسلامی حکومت قائم ہے, اسلامی احکام نافذ ہیں, جس حد تک بھی ہیں اپنی ساری کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ. کیا مشورہ دیا جاتا ہے؟ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ نہ جائیں. بتائیے اس سے زیادہ حقدار ہیں وہ افراد, ان کے لیے تو یہ گروہ کا تو یہ خیال ہے نا کہ ان کا اپنا حق تھا, طرف راسب تھا, ہے نا گروہ کا خیال. پھر اب یہ بتائیے اس سے بڑھ کے تو نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا مقام بھی آ جائے پھر بھی تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک مقام نہیں ہے, کہا کہ یہ فیصلہ ہے مشکل ہے. بتائیے مسئلہ نہیں حل ہو رہا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ایک فقیر دوسرے سے یہ کہا میرے لیے مشکل ہے. جو بات ہو, جو خود سمجھ آئی ہے, جیسی بھی سمجھ آئی ہے, میں جو عالم ہوں وہاں تو ضد میں بھی ہو سکتا تو وہ کہیں ہم عالم ہیں, نہیں کہہ سکتے تھے جب خلافت لے لیا, یہ نہیں کہہ سکتے تھے علی سے ہم بڑے عالم ہیں, نہیں کہہ سکتے تھے. کہہ سکتے کہا نہیں کہا, کیا کہا؟ ہم نہیں جانتے, علی سے پوچھو. اور علی نے جو فیصلہ کر دیا کہا یہی نافذ ہوگا. کیوں ہو رہا ہے؟ اطمینان ہے ان کو علی کبھی بھی ذاتی مسئلے کی وجہ سے مسئلہ غلط نہیں بتائے گا, وہی کام کرے گا جو اسلام کا حقیقی کام ہے. لائیے دنیا میں مثال دکھائیے اس کی, اس سے بڑھ کر صرف یہی نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی کہیں بڑھ کر تعاون کیا ہے. یہ تو مقام ہی نہیں ہے, یہ تعاون کیا ہے. حیرت, واقعی حیرت ہے اس عظیم رہبر پر, واقعی انسانیت کا رہبر ہے, حق رکھتا ہے کہ عیسائی بھی اس کی عظمت کو سلام کہیں, ہندو بھی اس کی عظمت کو سلام کہیں اور کہا ہے, حق رکھتا ہے, واقعی عظیم انسان کا رہبر, انسانیت کا عظیم رہبر ہے. کتنی مثالیں دوں, کتنی قربانیاں بتاؤں اس عظیم رہبر کی کہ اسلام کی خاطر اس نے کیا کچھ قربان نہیں کیا. صرف پھر توجہ دلاؤں گا ان لوگوں کی طرف جنہیں یہ شبہ ابھی بھی حق اس کا تھا مل اسے گیا, چلو مل گیا, اسلامی احکام کا اتنا تو نفاذ ہے جتنا خلافت عثمانیہ میں تھا, جا کر کہہ دو. دو باتوں میں سے ایک مان لو کہ خلافت ثانیہ میں زیادہ اسلام ہے, مان لو, یا یہ مان لو پہلی خلافت میں زیادہ اسلام تھا. اور اگر یہ نہیں ہے, اس اسلام سے وہ کم تھا, تو جب وہ اپنا حق ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہیں, تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ قائم تو ہو گئی اسلامی حکومت, کسی حد تک اسلام نافذ ہو گیا, اسلام کے احکامات, اللہ کا نام روشن تو ہوا کہ پہلے ہی روشن ہے, دنیا میں اسلام کا ڈنکا تو بجا, تم نے تعاون کیوں نہ کیا؟ تمہارے پاس جو مثالیں بھی موجود تھیں. ایک مثال اور سناتا ہوں اور اس کے بعد اگلا موضوع شروع کرتا ہوں. ایک دفعہ کہا گیا کہ یہ کپڑے جو ہیں, یہ جو حالت ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے خلافت, یہ بھی خلافت اسلامیہ کی بات ہے, کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, یہ اتنے خراب ہیں کہ اب یہ مناسب نہیں ہے, لہذا ایسا کیا جائے کہ بیت المال سے لے لیا جائے. یہ صحابہ کی میٹنگ ہو رہی ہے, خلیفہ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور پوچھا کہ یہ کیوں حالت ہے, تاکہ پہلے تو میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ میں اپنا کاروبار کر لیتا تھا, اب حکومت سنبھالنے کے بعد ٹائم کم ملتا ہے, کہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ میں وہ پہن سکوں, لہذا حالت یہ ہو گئی ہے. میٹنگ ہوئی, صحابہ اکٹھے ہوئے, جناب امیر اللہ السلام کی تشریف لائے, کس بات پر ہو رہی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے مال, کیونکہ انہوں نے اپنا وقت لگا دیا خلافت کی, اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنا کاروبار کر, کم ٹائم ہے اور اس میں اتنا کما نہیں سکتے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. توجہ کیجیے گا برادران, کسی نے کہا کہ جتنے عام جیسے پہلے کپڑے پہنتے تھے ویسے پہن, اتنا مال لیا جا سکتا ہے, کسی نے کچھ کہا اس سے زیادہ لیا جا سکتا ہے, تاکہ خلافت کا روب دبدبہ ایک بیٹھ جائے. جناب امیر اللہ السلام سے پوچھا گیا, جناب امیر اللہ السلام نے فرمایا کہ اتنا لے سکتے ہیں جتنا ایک عام انسان آج کل کپڑا پہن, اس سے بڑھ کر نہیں لے سکتے. اب وہی شخص کہ اپنی پوری کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ سمجھتا ہے کہ علی کی رائے حق رائے حقیقت ہو سکتی ہے, کہا کہ وہی رائے حق ہے جو علی کی, میں وہی اتنا ہی لوں گا جتنا علی نے کہا. کیوں ہوا؟ کیونکہ معلوم ہے ٹھیک ہے ہمارے اتنے اختلاف میں ہے, لیکن بات جب کرتا ہے حقیقت, اسے ہم کہہ سکتے ہیں انسانیت کا عظیم رہبر. برادران, ان مثالوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان مثالوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو ابہام کا شکار ہیں, وہ فقہا جو غلط فہمی کا شکار ہیں, جتنا ہمیں سمجھ ہے, جتنا ہم جانتے ہیں, جتنی ہماری آواز ہے, ہم یہ آواز ان تک پہنچائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. برادران, قیامت کے دن اسی وجہ سے گرفتار عذاب ہوں کہ جب تمہارے پاس ایسی سیرت موجود تھی, ایسے حالات موجود تھے, اس کے بعد تم اللہ کو کیا جواب دیتے اور ہم اللہ کو کیا جواب دیتے؟ اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا کہ تردد ہونا چاہیے, تردد ہی بہترین حالت ہے, تو ہم ان سے اب دلیل چاہیں گے. اور جیسے کہ ہم نے کل بھی کہا تھا اور ہم ٹائم نہیں دے سکے تھے, آج بھی بہت سی باتیں ہمیں کرنا تھیں اور ہم نہیں کر سکے, لیکن آج ہم ٹائم زیادہ دینا چاہتے ہیں سوالات کے لیے, کیونکہ آج بھی کچھ باتیں نئی ہو گئی ہیں اور ایسی ہو گئی ہیں کہ جس سے پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. تو آج ہم اپنی تقریر نہیں ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کھل کے اتنا اطمینان حاصل کیجیے جتنا کر سکتے ہیں اور جتنا ہم کروا سکتے ہیں اطمینان اتنا انشاءاللہ جواب ضرور دیں.
آغا صاحب آپ نے کل فرمایا تھا کہ مطلب دوسرے فقہا کو بھی مطلب حق حاصل ہے کہ وہ مطلب مال امام جمع کرے, لیکن یہ کہ رہبر جو ہے حقیقی مطلب جو آپ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال امام آئے, تو کیا رہبر کی طرف سے کوئی ایسا سینٹرل نظام لین یا دین کا کوئی نافذ کیا گیا یا بتایا گیا کہ وہاں جمایا کرایا جائے, یا مطلب یہ کہ کوئی ایسا انہوں نے متعارف کرایا کوئی ایسا نظام؟
برادران جو میں سوال سمجھاؤں بچے صحیح آواز واضح نہیں تھی میرے لیے, میں عرض کرتا ہوں اگر یہی بات ہے میں یہ سمجھاؤں کہ فرما رہے ہیں برادر کہ جو ہم نے کل بات کیا ہے گویا یہ رہبر کی طرف سے ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں آیا ایسا نظام ہے کہ ان کی طرف ہوں؟ برادران میں نے یہ عرض کیا کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے اور ہماری سمجھ میں صرف اب جو آج بتانا چاہ رہا ہوں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں پر یہ بات واضح رہے کہ جب ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال ہے ہماری رائے ہے تو وہ ہم نے یہ الٹی سیدھی کتاب پڑھ کے رائے قائم نہیں کی, ہم نے کم و بیش 20 سال فرق کیے ہیں, 10 سال صرف درد کھارے میں لگائے ہیں اور آنکھیں بند کر کے نہیں لگائے, آنکھیں بند کر لی درد کھارے پڑھنے جا رہے ہیں. بعض افراد اس طرح کرتے ہیں, کچھ مطالعہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا پہنچ گئے. ایک سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں ابھی بھی آپ درد کھارے میں جا رہے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں تبرکن جاتا ہوں. تو میں تبرکن نہیں جاتا تھا, تبرک مان ہی رہا تھا کہ جو میں نے تبرک لینا تھا. برادران کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال ہے وہ اسلامی ادلہ ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اپنے اردو زبان میں بڑے سادہ لفظوں میں, اور یہ بھی اس لیے کہ ہمیں پہلے سیمینار میں یہ احساس ہوا تھا کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کرنی کہ جو اتنی سخت ہو کہ برادران کو سمجھ رہا ہے. ہم سے پہلے جو سیمینار ہوا تھا ہمارے پہلے والے سیمینار سے پہلے اس میں ہمیں یہ شکایت ملی تھی کہ پہلا سیمینار ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا. بہت اچھا تھا سیمینار, بہت اچھی ادلہ تھی, ہمیں سمجھ کچھ نہیں آیا. تو اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ کیونکہ افراد سر وہی ہوتے ہیں لہذا باتیں بڑی آسان لفظوں میں کی جائیں. برادران میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے خیال میں یہ آئیڈیل صورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھ آتی ہے عبداللہ سے, اور دوسرا شہید متحری نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ صورت ہے کہ سب اجتہاد کریں اپنی اپنی تقریر کروائیں لیکن مال ایک جگہ پر اکٹھا ہو بیت المال میں, جس طرح کے اسلامی حکومت میں ہوا کرتا تھا, جیسے رسول اللہ کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ مرکز ایک ہے. تو یہی بات ہمیں ٹھیک لگی. اب جو یہ فرمایا ہے کہ آیا رہبر کی طرف سے تو یہ اس طرح کا کہا گیا ہے, برادران رہبر نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی ملتے مال امام نہیں لے سکتا اور نہ لے.
یہ نہیں تھا کہ رہبر نے یہ کہا کہ کوئی نہ لے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا رہبر نے مطلب کوئی ایسا نظام دیا کہ مطلب یہ کہا کہ مطلب سینٹرل جگہ پہ کوئی جمع کیا جائے؟ آپ نے مطلب صاحب کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی کہا, تو مطلب کیا کسی نے مطلب یہ کہ نظام یہ بنایا یا کسی نے نظام دیا؟ مطلب اس وقت تو کوئی رہبر نہیں تھا, اب جب رہبر آ گئے تو رہبر نے کوئی ایسا نظام دیا ہے ایک سینٹرل جگہ پہ جمع کیا جائے؟
تشریف رکھیے برادران جی, اب مقام ایسا آ گیا کہ بعض باتیں جو یہاں نہیں کرنے کی تھی اب ہمیں مجبوراً کرنی پڑ رہی ہیں. چونکہ جیسے کہ یہاں شبہات ہیں اور خواہ مخواہ کے شبہات ہیں, بعض ہو سکتے ہیں حقیقی بھی ہوں, یہ وہاں پہ بھی ہیں, اگر رہبر نے کئی چیزوں کی کوشش کی اور وہ بزرگان نے نہیں ہونے دی، جتنا کوشش کر سکتے تھے، جتنی ہمت لگا سکتے تھے، بعض افراد، سارے نہیں کہہ رہا، بعض علماء انہوں نے اپنی دیانت، اپنی امانت، اپنی عدالت کا تقاضا یہی سمجھا کہ روڑے اٹکائے جائیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوئی، اب ہم کیونکہ وہاں رہتے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے نصاب کی تبدیلی میں اتنی مشکلات پیش آئیں گی جس کی حد نہیں۔ نصاب کہ یہ جو نصاب ہے یہ ناکافی ہے، اس کے ساتھ جدید طرز کا نصاب ہونا چاہیے، اس کی یہ تبدیلی ہونی چاہیے، سب بڑی مشکلات آئیں گی۔ حالانکہ یہ پیسے کی بات نہیں تھی، پیسے کے معاملے میں تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، فوج پر کسی کو اعتراض ہوا کہ ہم ولی فقیہ ہیں، فوج ہماری ہونی چاہیے، کسی کو کیا غرض، کوئی مرتا ہے، کوئی کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی پہ نہیں ہوتا، کسی کا کوئی موت چھینتا ہے، ہمیں کیا غرض ہے، ہم نے تو مسئلے بتانے ہیں۔ لیکن اعتراض یہاں پر ضرور ہوتا، پریشانی یہاں پر ضرور ہوتی۔ برادران میں یہ کہوں گا کہ اگر ابھی تک یہ نظام نہیں آیا تو رہبر اپنی فراست اور اپنے شعور کی وجہ سے، اپنے شعور کی بنا پر انہوں نے یہ ابھی کہا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب اسلامی حکومت اس سے مزید مستحکم ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ یہ نظام قائم ہوگا۔ خدا بندے عالم ہمیں بھی وہ دن دیکھنے کو نصیب کرے کہ جب اسلامی حکومت اتنی مضبوط ہو کہ وہ حقیقی معنوں میں پورے استعمار پر غالب آ سکے، اور انشاءاللہ آئے گی۔
آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے تقریر میں فرمایا کہ انبیاء کے وارث وہ علماء ہیں کہ جو اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کریں، وہ ہیں وارث، جیسے آپ نے اشارہ دیا انبیاء کی، آئمہ کی، کہ وہ بھی جو ہے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جو ہے تمام کوششیں کی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے جو تشریح کی ہے، یہ جو نظریہ پیش کیا، بڑا اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں جو ہے کوئی قابل ذکر علماء نظر نہیں آتے کہ جو اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جو ہے انہوں نے کوشش کی ہو، یا ملک بدر ہوئے ہوں، یا ان کا بیٹے شہید ہوں، یا قید بند کی صحبت میں برداشت کی ہو۔ تو اگر روشن اتنا مسئلہ تھا تو پھر کیوں ہمیں قابل ذکر علماء کی تعداد نظر نہیں آتی؟ کیا پھر یہ ہے کہ جتنے بھی علماء تھے خدا نہ خاصا نہیں تھے وارث، کے انبیاء کے وارث نہیں تھے؟
تشریف رکھیے کہ دو مفاہیم اور دو جہات اس کی، ایک تو یہ جہت کے آیا انبیاء کے جو اہداف تھے ان میں سے ایک یہ ہدف تھا یا نہیں کہ اللہ کے احکام کو اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر لاگو کیا جائے، کہ بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو اسلامی حکومت کے قیام کے علاوہ ممکن نہیں ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام تو ضروری ہے اور سب نے کوشش کی ہے، انبیاء نے اور معصوم، جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمائندگان الہی ہیں، اس میں تو کسی نہ عالم نے شک کیا ہے اور نہ کسی فقیر نے شک کیا اور نہ کسی وارث انبیاء نے شک کیا کہ یہ بات انبیاء نے چیچی کوشش کی ہے اور آئمہ نے بھی چیچی کوشش کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر زمانے کی کوشش اپنے زمانے کے ساتھ اپنی تقاضے بھی رکھتی ہے، اسی طرح سے کریں گے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دوں، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 70 افراد، اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی پر جنگ ابھی کس پر ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی یہی بات سمجھانے کی ہے، اور جو چیزیں ان کو بتانے کی ہیں وہ اسی معیار کی ہے. ایک یہ زمانہ ہے, لیکن ایک زمانہ ہے حضرت موسیٰ کا, یار انہوں نے اس سے بڑھ کر جہاد کر کے فرعون کے ساتھ مقابلہ کر کے کہا کہ اللہ کے بندوں کو آزاد رکھنا اور ان پر اللہ کے احکام لاگو ہونے, انہوں نے بھی یہ کوشش کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ تمہیں سرزمین بھی وہی ملے گی اور تم نے اس کے قیام کی کوشش کرنی ہے. حضرت داؤد نے کوشش کی, عملی کیا, حضرت سلیمان نے کوشش کی, عملی کیا, حضرت یوسف نے خود طلب کی تاکہ اے بادشاہ مجھے خزائن کا وارث بنا دے, تجھے پتا ہے کہ میں امین ہوں. تورات کی بھی یہی آیات ہے, تورات بھی کہتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جا کے بتانا ہمارے والدین کو, یہ بتانا کہ آج کل اس کی حکومت ہے, حضرت یوسف کی حکومت ہے. تو کوشش انبیاء نے کی, اولیاء نے کی, اس میں تو کوئی ہم کہیں کہ شک شبہ نہیں ہے. اب اگلی بات ہے کہ وارث انبیاء جو ہیں انہوں نے کیا کیا, کتنی کوشش کی, کتنی نہیں کی. رضان ابھی ہم آپ کو صرف اس کا ایک رخ بتا سکیں گے, ایک گروہ کے حوالے سے ہم بتا سکیں گے, حالانکہ اسلام جو ہے گروہی قیود سے آزاد ہے. امام حسین علیہ السلام کے بعد امام علیہ السلام, کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ بات ضرور کی کہ اللہ کے احکام اللہ کی زمین پر لاگو ہونے چاہیے. اتنی انسانوں کو اس مقام پر نہیں آ جانا چاہیے, اتنا گھٹیا نہیں ہو جانا چاہیے کہ تمہارا بادشاہ اور تمہارا تم پر خلیفہ یزید ہو جائے. یہ تو بات اتنی تو ٹھیک ہے, بیدار ہونا چاہیے. اب اس کے بعد معصومین کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوششیں جاری ہیں, جس حد تک ہو سکتی ہیں انہوں نے کوشش کی. اور ہم نے کہا کہ اس کو بعض اوقات ہم کہیں کہ پورا مسلح ہو کے فوجیوں کے ساتھ یہ زیارت, جس کو یہ موقع ملے گا تو کرے گا قیام. اور احادیث ائمہ بھری پڑی ہیں, اگر ہمیں اتنے افراد مل جائیں ہم قیام کریں گے, احادیث نہیں ہیں گے, ان کو موقع نہیں ملا, ورنہ میں نے کہا ہم قیام کریں گے, یعنی موقع نہیں ملا کہ کر نہیں سکے, ورنہ جتنا موقع ملا جو کوشش ہو سکی انہوں نے کی. اب رہا بعد میں کس کا مسئلہ, مسئلہ علماء کا. برادران علماء کے لیے اگر یہ کہا جائے انہوں نے کوشش ہی نہیں کی, یہ ایسی بات ہے کہ جو اصل تاریخ کو جھٹلانے کے مطابق ہے کہ انبیاء کے بعد اور اوصیاء کے بعد کسی نے کوشش نہیں کی. کوشش کی ہے, بعض لوگوں نے نہیں کی, بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی, کوئی شک نہیں ہے, لیکن علماء نے کوشش کی اور لکھا بہت کچھ اس سلسلے میں لکھا. اور آج کے فقہا بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری نئی بات نہیں ہے, یہ حکومت اسلامی کا قیام, اس کی کوشش یہ شروع سے فکر میں ہی چلی آ رہی ہے. فکر میں یہ ابواب ہیں کہ حاکمیت کا حق کسے ہے اور وہ کس نے کرنی ہے, اس کی شرائط کیا ہے. اور بعض جگہوں پر یہ علم کلام میں موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ علماء نے کوشش نہیں کی. ہاں ایک اعتراض جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کیونکہ شبہ ہے, خود شبہ ہے. تو کیا اعتراض ہے؟ وہ یہ اعتراض ہے کہ انبیاء نے اگر کوشش کی ہے حکومت کی تو کیا وجہ ہے چار پانچ حاکم ہیں, اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء نے کوشش نہیں کی, انبیاء نے صرف مسئلے بتائے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اسلامی نظام کے قیام کی کوشش کی ہے, لیکن کسی کو موقع ملا اور کسی کو موقع نہیں ملا. اور ان کا وظیفہ بھی یہی تھا کہ وہ کوشش کریں, اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وظیفہ یہی تھا کہ وہ کوشش کریں حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کریں, اور انہوں نے ایسا کیا. لہذا ہمارے خیال میں یہ جو بات کی جا رہی ہے, یہ ہم اپنی اصطلاح میں کہیں کہ میں اصطلاح نہیں استعمال کرتا عام طور پہ, یہ صغرا ہی غلط ہے کہ علماء نے یہ کوشش نہیں کی. تو یہ تو میں چند کے نام لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو علم نہ ہو کہ علماء نے کوشش کی, جان کی بھی قربانی کی. اب نام ذرا سنیے, آغا شیرازی بزرگ, انہوں نے کیا کیا؟ ہو سکتا آپ نے نام نہ سنا ہو, اور میں اگر بتانا شروع کروں ان افراد کا نام, اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا, اس کتاب پڑھ لیجئے گا اندازہ ہو جائے گا کتنے افراد ہیں. ہمیں رخ بتایا نہیں گیا, ہمارے لیے یہ نیا موضوع ہے. اور کبھی اگر پورا یہی موضوع ہو تو ہم اس پر تفصیل گفتگو کریں گے. شہیدان راہ فضیلت کتاب ہے یہ, علامہ امینی کی ہے, ان علماء کا تذکرہ ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اسی نظام کے قیام کی. علماء یہ عالم انہوں نے یہ خدمات کی اور اس انداز اور شہید ہوئے, پوری کتاب ہے اس موضوع پر. ہمیں اگر علم نہیں ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کوششیں ہوئی ہیں, اس کا یہ نہیں مانا کہ کوشش نہیں ہوئی, اس کا یہ مانا کہ ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں وہ جہاد ہم پر واضح نہیں ہے کہ جو تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگر تفصیل گفتگو کرنی ہوئی تو میرے خیال میں یہ اہم موضوع ہے, ہر موضوع اہم ہے, اور ہر موضوع سے ہماری جہالت سبقتی ہے. یہ برادر پریڈ نہیں ہے, یہ ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم نے, ہمارے لیے اسلام کا ہر مسئلہ نیا ہے. کیوں کہ وہ اس طرح بتایا نہیں گیا, جو ہمارے سٹیج سے, جو ہمارے ذاکرین نے, جو ہمارے علماء نے جس انداز سے بتایا, ہم نے سمجھا بس یہی اسلام, یہ اسلام ہے. ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے لیکن بس یہی اسلام نہیں. ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو, جس کو معلوم ہو ضرور بتائے, مثال دے رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے. صابریت کیا ہے؟ ہمارے جو خاص شاگرد ہیں ان کے علاوہ جس کو معلوم ہے کھڑا ہو جائے. صابریت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے, قرآن کی بات کر رہا ہوں میں, جس کو معلوم ہے کھڑا ہو جائے. صابرین کون ہے؟ ان کی آسمانی کتاب کون ہے؟ کس کی امت ہے؟ یہ اندر میں آپ کو صرف اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ ضرور کھڑا ہو جائے, بتا, ہمیں خوشی ہوگی. کم از کم ایک تو فرد ایسا ہے کہ جسے معلوم ہے کہ صابرین کون ہے, کس کی امت ہے. قرآن کی بات ہے, کو کہانیوں کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, الحمد للہ تھوڑی سنا رہا ہوں, ہے معلوم. دیکھیے, جھجکیے نہیں, شرمائیے نہیں, کھڑے جائیے. اگر معلوم ہے, جتنا معلوم ہے وہی بتا دیجیے, جو جملوں میں بتا سکتے ہیں وہی بتا دیجیے. صابرین کون ہیں؟ کس کی امت ہے؟ قرآن میں آئیے صابرین. آپ نہیں, میں نے کہا تھا ہمارے خصوصی شاگرد نہیں, کیونکہ ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے, یہ ہمارے خصوصی شاگرد ہیں, ہم نے کہا ہے یہ نہیں. بسم اللہ. صابرین کون ہے؟ قرآن میں ذکر ہے, تین جگہ پر قرآن میں اس کا تذکرہ ہے.
مولانا شمس نوید عثمانی ہندوستان کے رائٹر ہیں, انہوں نے اپنی کتاب اگر اب بھی نہ جاگے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جو قوم ہے وہ اپنی, اس کی اپنی ریسرچ ہے کہ یہ ہندو قوم ہے اور ستاروں پہ کافی, یہ علم نجوم پہ کافی اس کی دسترس تھی.
صرف رکھیے برادران, اگر کسی اور کو بھی معلوم ہے ہم موقع دیتے ہیں. قرآن کی بات ہم کہہ رہے ہیں, سورہ بقرہ قرآن کی پہلی سورت لگ رہا ہے آج یہ آیت اتری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 62 پہلا سپارہ, کوئی آگے کی بات نہیں ہے, پہلا سپارہ آیت نمبر 62, اس میں تذکرہ ہے صابین کا. اب ہمیں جو نہیں معلوم ہم یہ کہیں یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو ہے, یہ تو حضرت یحییٰ کے زمانے سے ہے. صابین حضرت یحییٰ کی امت ہے, کنزر ابا ان کی کتاب ہے, آج بھی دنیا میں موجود ہیں, اور وہ ایسی بات انہوں نے جو نقل کیا یہ وہ بات ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے اکثر رائٹر یہ لکھتے ہیں, ستارہ پرست ہے, ملائکہ پرست ہے, ہم نے کہا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے اس پر ریسرچ کی ہے اور ہمارے پاس ادلہ موجود ہے. سنیے, اور یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, غور سے سنیے, ہو سکتا ہے ہمارے استاد تک یہ بات پہنچے. یہ جو ہمارے جو ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ہمارے جو استاد رہنما جسے کہتے ہیں اردو میں, یہ یہی کراچی شہر کے ہیں, ڈاکٹر عبد الرشید, اور ان کی پی ایچ ڈی ادیان میں ہے. تعجب ہوگا آپ کے لیے, ان کو خبر نہیں تھی صابین کون ہے. ہمارے جو ہم نے وہاں سے مقالہ بھیجا ایک جگہ بھی ٹک غلط نہیں کر سکے, مجھے یقین تھا پتہ ہی نہیں ہے. ادھر کیا وہ منابع یہاں پہنچے نہیں ہیں, ابھی راجم نہیں ہوئے, ان کو کہاں سے خبر ہوگی. جنہوں نے زندگی بھر کی تحقیقات کیا ادیان, انہیں خبر نہیں ہے صابین کی حقیقت کیا ہے. تو بیچارے کی جہاں بیٹھنے والے ہیں اگر نہیں بتا پاتے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. پیراگرام میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی اسلام کا 99% سے زیادہ حصہ آپ کو نہیں بتایا گیا, ابھی شاید 1% آپ نے سنا ہو. 99 ہم نے کہا سورہ بقرہ ہے, ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب ہم اسلام کے سکالر ہیں, جب ہم اسلام کی بات سنتے ہیں, جب ہمیں اسلام معلوم ہے تو قرآن میں یہ بتایا گیا ہے, سورہ حج میں, سورہ مائدہ میں, سورہ بقرہ میں, پہلے سپارے میں سارے آگ کھڑے ہونے چاہیے تھے. ہم بتاتے ہیں کون ہے صابین, ہونا تو یوں چاہیے تھا نا. یہ بھی کوئی بات ہے, پہلے سپارے کی بات ہے, ہم تو قرآن کے 28 سپارے کی بھی بات کرتے ہیں, یہ بات ہے, ہونا تو یوں چاہیے تھا, نہیں ہوا نا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمیں میرے الفاظ میں 1% جب اسلام ہمیں ہم تک نہیں پہنچا, 99% رہتا ہے. تو یہ ابھی 1% پریشانی ہے, جب 100% پہنچے گا 100% پریشانی ہو جائے گی, تو اس کے بعد اطمینان قلب ہو جائے گا ان شاء اللہ. ضرور سوال کیجیے, ابھی کچھ ٹائم ہے.
سوالات یقیناً ہمارے ذہنوں میں ہوں گے, لیکن حضرت صاحب کی مفصل گفتگو کے بعد آپ حضرات جو ہیں اس وقت کوئی سوال کرنا نہیں چاہ رہے ہوں گے. میں آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وہ گفتگو سنی جو یقیناً ہمارے لیے نہیں تھی, لیکن جس تعامل کے ساتھ آپ نے سماعت کیا یہ قابل فخر ہے. اور دوسری جانب میں آپ تمام حضرات کی جانب سے حضرت صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمیں وہ علم عطا کر رہے ہیں جن کی ہمیں اور اس معاشرے کو یقیناً ضرورت تھی, لیکن وہ مواقع اب میسر ہو رہے ہیں کہ ہم وہ علم درج کر پائیں. اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بابا بلند درود پڑھتے ہوئے اس پیر سے روز کا ایک کام کریں.